السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. اسے غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہے، ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں سورہ انفال میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دی ہے کہ ایک مسلمان مومن کب ہوتا ہے اور اس کا ایمان قابل قبول کب ہے، وہی ہدایت دی جا رہی ہے. اور خاص طور سے یہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سب سے پہلے تقاضا کیا ہے؟ اطیع اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو یا سن رہے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس بات سے منہ نہ موڑو حالانکہ تم سنتے بھی ہو یا سن بھی رہے ہو. اور جو لوگ نہیں سنتے ان کو آگے کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بدترین قسم کے جانور ہیں. تو یہاں پر سننے سے مراد کون سا سننا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے اللہ کے رسول کے، کیا وہ سن نہیں رہے تھے؟ تو یہاں پر کون سا سننا مراد دیا گیا ہے اور کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور اطاعت صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہاں ہم نے سنا. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی ہم آیتوں میں پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، اہل کتاب یا یہود و نصارہ، کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے. سنتے تھے لیکن بات کو مانتے نہیں تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ سننے کے بعد اس کے حکم سے یا اس حکم سے سرتابی نہ کرو، پیچھے نہ مڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. تو یہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے سننا، کہ ہم نے سن لیا؟ تو یہاں پر اس سے مراد دراصل وہ لوگ، انہیں منافقین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سن تو لیتے تھے احکامات کو اور زبان سے اقرار بھی کر لیتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ جو عمل نہ کرنا ہے، انہیں سننے کے بعد عمل نہ کرنا، دراصل یہ کافروں کا یا منافقین کا طریقہ ہے. اسی طرز عمل سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اس رویے سے بچو، کیونکہ آگے کی آیت میں جو کہا گیا کہ جو بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلائق ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو بہرے گونگے یا عقل سے کام نہیں لیتے، ان کو زمین میں چلنے پھرنے والے جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کو کوئی عقل ہے یا نہ عقل سے وہ کام لیتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی طرح تم نہ بن جاؤ کہ جو سنتے تو ہیں لیکن سن کر پھر عمل نہیں کرتے. اور جیسے پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ آراف میں ہم وہ مضمون پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سننے کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے. ایک حکم جب انسان کے کانوں پر پڑتا ہے اور وہی حکم ایک جانور کے کان پر پڑتا ہے، تو جانور کو تو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا نا، جانور تو نہیں سنے گا وہ احکامات کو، کیونکہ اس کے اوپر وہ پابندی عائد ہی نہیں ہوتی ہے. وہ پابندی عائد کس پر ہو رہی ہے؟ انسان پر. تو یہ سننے والی بات ہے، اس کو آپ خاص طور سے غور کیجیے گا کہ دونوں بھی آیتوں میں سننے کی بات کی گئی ہے، آیت نمبر 30 میں بھی اور 31 میں بھی، کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. تو یہاں پر سننے سے مراد یہ ہے کہ حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا. اور جو لوگ سن لیتے ہیں حالانکہ بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب پھر وہ کیا ہے؟ نافرمان ہیں. اور انہیں کی پھر مثال آگے دی گئی ہے. سننا بہت ہی ایک اہم کوالٹی ہے ایک مسلمان کی. اور سننا کیسا؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جملہ ہمارے مشہور ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ ان کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو کتنی نصیحتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت تک وہ بچے سنی انسنی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سنی انسنی کر دینا ہے، یہ کسی بھی طرح سے ایک مومن کے لیے اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کانوں میں بات پڑ جائے، اللہ کا حکم، اس کے رسول کی پکار اس کے کانوں میں پڑ جائے، تو وہ فوراً لبیک کہے، کیونکہ پہلا اسٹیپ سننا ہے۔ اور سننے کے بعد لازمن کیا کرنا ہوگا آپ مجھے بتائیے؟ یعنی آپ نے کوئی حکم پڑھ لیا قرآن کا یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پڑھ لی، اب آپ نے اس کو سن لیا، پہلا اسٹیپ ہو گیا، لازمن دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا آپ کا بتائیے؟ یہی ہوگا نا کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، ہوگا نہیں ہوگا آپ بتائیں؟ اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ نے اذان سن لی، حالانکہ دیکھا جائے تو اب سن تو آپ نے لی، اب آپ بیٹھے رہیں کیونکہ آپ کہیں کہ بس سننا تو ہے نا، ہم نے سنا، قالو سمعنا وہم لا یسمعون، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اذان سے سن کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ بتائیے کیا کرتے ہیں آپ اذان کی وجہ؟ جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے اور اذان کی آواز آپ سن لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، عملی قدم کیا ہوتا ہے؟ لازمن آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہوتے نہیں ہوتے ہیں، وضو کی تیاری ہے، اگر آپ کو لباس تبدیل کرنا ہے تو آپ لباس تبدیل کرتے ہیں، یہ بہرحال واٹ ایور جو بھی کام آپ کو کرنا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا اب اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہی سننا دراصل مطلوب ہے، ایسا نہ ہو کہ اذان، بہت سارے مسلمانوں کے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں اذان کی لیکن وہ سن لیتے ہیں بس۔ تو پھر اس کیٹیگری میں اس وقت مدینہ میں کون لوگ آتے تھے؟ اہل کتاب بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ ایک تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد وہ لوگوں کا سننا ہے جو کافروں کا طریقہ ہے، کہ سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، اس کو کافروں کا طریقہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ تم اس طریقے سے بچو، اس رویے سے بچو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 32، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دواب، یہ جو لفظ دراصل دابتن کی جمع ہے، یعنی جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے، رینگنے والے، ان سب کو دابا کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، کہ زمین پر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب سے بدتر جو مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ بہرے گونگے اور غیر عقل ہیں۔ کیا اس کی کوالٹی یہاں بتائی گئی؟ دیکھیں، السمو کا لفظ آیا ہے، پھر بکمو کا لفظ آیا ہے۔ تو سمو جو بہرے ہیں، اور بکمن جو گونگے ہیں، جو ہونٹوں سے کچھ نہیں بولتے، جو الفاظ ادا نہیں کرتے۔ بعض اوقات کچھ لوگ گونگے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہرے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ریزن بتایا گیا ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ چونکہ بہرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آواز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ ساؤنڈ کیا ہے، آواز کیا ہے۔ تو جب ان کو آواز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تو اسی بنا پر وہ بول بھی نہیں سکتے یا بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہلے لفظ بہرے ہونے کا آیا ہے، کہ بدترین قسم کے جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، کہ آپ کو سن کر مان لینا ہے، ادر وائز پھر آپ سن کر مان نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ یا تو منافقین کی کیٹیگری میں شمار ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا، یا پھر سیدھے سے وہ مومن ہی نہیں ہے، انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، یا انہوں نے ایمان کا اقرار تو کیا لیکن صرف زبان سے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ایسے بدترین قسم پیدا کیے ہوئے جانور ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بہرے اور گونگے ہیں، یعنی جو نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں نہ حق بولتے ہیں، جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اسی بنا پر سورہ آراف میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 179 میں، کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہ لوگ بے خبر ہیں، گمراہ ہیں اور غافل ہیں۔ یعنی ان کے سننے کو کوئی بھی چیز فائدہ مند کب بنا سکتی ہے؟ جب وہ عمل کریں، جب وہ حق کو قبول کر کے اپنا لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو جن لوگوں کے دل میں حق کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بہرا اور گونگا ہونا ہے، کیوں ایسا کہا گیا اور کیوں جانور کی سطح سے ایسے انسانوں کو نیچے گرا دیا گیا کہ ایسے انسان جو حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور پھر لا یعقلون، وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کی فطرت میں، اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، عقل سے کام لے سکتا ہے. لیکن ایک جانور، اللہ تعالیٰ نے جانور کی جبلت ہی میں یہ چیز نہیں رکھی، اس کی جبلت ہی یہ ہے کہ اس کو جو چیز کھانے کے لیے دی جائے وہ وہی کھاتا ہے. آپ شیر کو چارہ نہیں کھلا سکتے اور بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبلت میں رکھا ہے کہ شیر گوشت کھائے گا. اگر شیر گوشت کھا رہا ہے تو آپ اس کو نام نہیں رکھ سکتے کہ ہائے کیسا درندہ ہے، کیسا نافرمان ہے کہ گوشت کھا رہا ہے. تو اگر وہ گوشت کھا رہا ہے تو اس کی جبلت میں یہ بات پڑی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ربیت کر دی کہ اسے گوشت کھانا ہے. اسی طرح سے بکری اگر چارہ کھاتی ہے تو یہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. تو جانور تو وہی کام کر رہے ہیں، وہ تو اپنی سطح سے نیچے نہیں آئے نا، انہوں نے اپنی جو حدود ہے اس کو کراس نہیں کیا. لیکن انسان جب اپنی سطح سے نیچے آ جاتا ہے جبکہ اس کو عقل بھی ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ جانوروں سے بھی بدتر کام کیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑیا جب کسی کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے تو وہ بھیڑیا ہے. اس نے اگر ایسا کام کیا تو اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کام کیا نا. کوئی بھی جانور جب کسی دوسرے جانور کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں میں ان کی غذا ہی یہ رکھ دی کہ وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھائیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں یہ بات کہ وہ ان کی غذا ہی وہی ہے، وہ چارہ نہیں کھا سکتے تو وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. تو وہ تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. لیکن انسان جب جانور کی سطح پر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں انسانوں کا نقصان کس لیے کر رہا ہوں. وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ سامنے والوں کو اذیت دینے کے لیے کام کرتا ہے. تو پھر وہ انسان، ایسا انسان دراصل جانور کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی، دوسرے انسانوں کو اذیت دینے کی، لیکن اس نے صرف اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے، سامنے والوں کو اذیت دینے کے لیے اس نے کام کیا کہ دوسرے انسانوں کو اس نے ان کا نقصان کیا، ان کو نقصان پہنچایا. تو اسی لیے پھر کہا گیا کہ ایسے انسان اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 23. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود ہی کوئی حق بات کو سننے کے لیے یا حق بات کو قبول کرنے کے لیے یا خیر کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں سنواتا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ سن کر بھی اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے. تو اگر ان کو سنوا بھی دیا جاتا تو کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ بات تھی. تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو سنانا بھی کوئی فائدے کی بات نہیں، کہ اگر ان کو سنا بھی دیا جائے تو بھی وہ حق کو قبول نہیں کریں گے. اگر ان کے اندر خیر کی طلب ہوتی تو وہ ضرور اس کو اپنا لیتے، لیکن ان کو تو فہم ہی نہیں ہے، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو اس سے محروم ہے. تو یہاں پر پہلے والے سننے سے مراد کیا ہے؟ سننا اور پھر عمل کرنا، جو پہلے ہم نے پیچھے پڑھا نا آیت نمبر 20 میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اور منہ نہ موڑو. ایسا سننا جس سے سن کر خود ان کا اپنا فائدہ ہو، اور دوسرا والا جو سننا ہے کہ جو کہتے ہیں قالو سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. تو اس سے مراد دراصل صرف سننا ہے، کانوں کا سما ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اعراض برتیں گے، منہ موڑے رہیں گے. آپ دیکھیں نا کہ کیسے انسان سن کر بھی نہیں سنتا ہے اور سمجھ کر بھی نہیں سمجھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ دونوں اس وقت برابر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل. دونوں کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو بھی خیر کی توفیق ہو وہ اسلام قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر دے. تو آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو بظاہر زمانہ جاہلیت میں دونوں کا وہ برابر نظر آ رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دونوں کے لیے دعا کی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چونکہ حق کو سننے کی صلاحیت تھی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، آپ دیکھیں کہ وہ ان کا اسلام لانا کیسے فائدہ مند ثابت ہوا. حالانکہ دشمنی میں وہ بھی تلوار لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو یہی ہدایت کے راستے ابو جہل کے لیے بھی کھلے ہوئے تھے. وہ سنتا تھا قرآن لیکن اس سے مزید اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا اپنی بہن کے گھر سورۃ طہٰ کی آیتیں, کہنے لگے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے, اور فوراً اسلام قبول کر لیا. تو جس کے دل میں حق کی طلب ہوگی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنواتا ہے, اور جن کے دل میں حق کی طلب نہیں ہے وہ سن کر بھی مان کر نہیں دیتے, سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا. اللہ کی مشیت تو سب کے لیے یکساں ہے, اللہ سنوانا چاہتا ہے. یہ انسان بندہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ مجھے خیر کی طرف نہیں جانا ہے, اور جب بار بار اپنے عمل سے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ مجھے خیر کی طرف نہیں جانا تو پھر اس کے سامنے ویسے ہی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں جو اس کو گمراہی کی طرف مزید لے کر چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا, اور حق کو دیکھ کر اسے قبول کرنے کی توفیق ہمیں دے, اور باطل کو دیکھ کر ہمیں اس سے اجتناب کرنے والا بنا, اس سے بچا لے. تو کہا گیا کہ اگر ان میں کچھ بھی خیر ہوتی تو وہ ضرور سن لیتے, اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخ کے ساتھ منہ پھیر جاتے. تو یہاں پر بھی پہلا سننا فائدے کے لیے ہے, اور جو دوسرا سننا ہے وہ اعراض برتنے کے لیے ہے. تو جس کے دل میں خیر ہوگی وہ سن کر فوراً اس کو قبول کر لے گا اور اپنے عمل سے ثابت کر دے گا, اور جس کے دل کے اندر شر ہوگی وہ سن کر الٹا منہ پھیرے گا اور اعراض برتے گا. آیت نمبر 24, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے, اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی نفاق کی روش سے یا نفاق کے رویے سے بچنے کی اگر کوئی سب سے بہترین تدبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے جو انسان کے اوپر اثر انداز ہو, تو اس کے دل میں یہ دو خیالات کی پختگی ہونی چاہیے کہ اس کا معاملہ جس کے ساتھ ہے, یعنی اس کا جو رب ہے اس انسان کا, وہ رب دلوں کے رازوں سے تک واقف ہے, وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا خیالات پنپ رہے ہیں, کیا خیالات آ رہے ہیں, اس سے بھی میرا رب واقف ہے. اور دوسرا جو اس کی پختگی ہونی چاہیے عقیدے کی, یا جس بات پر اس کا پختہ ایمان ہونا چاہیے, کہ مجھے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہاں جو بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, استجیب للہ وللرسول, کہ لبیک کہو, جواب دو اس کی پکار پر, سمعنا اطعنا کہو کہ اللہ اور رسول نے جب پکارا ہے, جب تمہیں بلائے وہ لوگ, اور کس کی طرف بلاتا ہے رسول تمہیں, لما یحییکم, جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے, تو تمہیں زندگی دیتی ہے. تو اس کے دو مراد لیے گئے ہیں. یہ جو لما یحییکم کی بات ہے کہ جس سے تمہیں زندگی ملے, کچھ لوگوں نے اس سے دنیا کی زندگی مراد لی ہے اور کچھ لوگوں نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے, لیکن اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں دنیا کی زندگی کا سر و سامان بھی ہے. ہم خود دیکھتے کہ صحابہ اکرام نے دین پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت بھی ان کے قدموں میں ڈال دی. آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور ایران فتح ہوا, تو وہاں سے صحابہ اکرام نے جب وہاں سے مال غنیمت بھیجا تو مال غنیمت اس کثرت سے مدینہ کی طرف آیا, یعنی اس مسجد نبوی کے جو کہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی, دولت کا ایک سیلاب عمدہ چلا آ رہا تھا سمجھے. تو اس مال و دولت کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مال و دولت ہمارے اندر خرابی نہ پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی قدموں میں ڈال دی. جب انہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل آگے جب آئے گا ہم پڑھیں گے کہ اگر وہ ہماری اس کتاب پر اور اس احکامات پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا اور زمین سے ان کے لیے رزق ابلتا. تو اللہ کی کتاب کو نافذ کرو گے, حق بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرو گے, نافذ کرو گے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دولت کے دروازے کھول دے گا. تو یحییکم, جو تمہیں زندگی دیتی ہے, اور انسان کی زندگی کس سے آپ دیکھیں تو یہی کھانا پینا جو متاع استعمال کرتے ہیں, سامان ضرورت زندگی گزارنے کا سامان. تو ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اس سے, اور بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں, عوامر اور نواہی, جو قرآن کے احکامات ہیں جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے, تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ بھی اس سے مراد لیے ہیں کہ اس چیز کی طرف آؤ جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یحییکم, جو تمہیں زندگی دیتی ہے, رسول نے کیا احکامات نافذ کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، آپ نے مدینہ میں اس کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کیا نا۔ مکہ میں تو حالت دگرگوں تھے، وہاں تو خود ظلم و ستم کا معاملہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کے قدم جما دیے، ان کو پاور دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر شریعت کا نفاذ کیا، سب سے پہلے وہیں پر سارے احکامات نافذ ہوتے چلے گئے۔ تو اس سے پھر دونوں معنی مراد ہیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے احکام۔ اور شریعت پر چل کر انسان کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسان راستہ جس پر انسان آسانی سے گزر جائیں۔ تو شریعت زندگی کی دعوت دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی انسان پھر کامیاب ٹھہرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانے گا، ان کی اطاعت کرے گا، تو ان کے لیے پھر آخرت میں کامیابی ہے۔ پھر اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ احکامات شریعہ میں کیا ہے، جہاد بھی ہے، اور تمام جو بھی احکامات آتے ہیں جس میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، حلال کو حلال کہا گیا، حرام کو حرام، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس پر عمل کرو، تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو۔ اور آپ دیکھنا یہی تو زندگی کی علامت ہے۔ تو کہا گیا کہ تم لبیک کہو، تم آؤ اس طرف جس کی طرف رسول تمہیں بلاتا ہے۔ استجیبوا للہ ولرسولی، جواب دو، لبیک کہو، بات مانو۔ وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ وانہ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے درمیان حائل ہے؟ حدیث میں بتایا جاتا ہے اور الفاظ اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا پھر یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہر انسان کو ہم جانتے ہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ تو جس طرح سے انسان کے دل کے قریب، ہم جانتے ہیں کہ ایک مثال سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے انسان کے دل سے کہ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، یعنی اپنے علم کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ جب چاہے انسان کا دل جس طرف چاہے پھیر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ اب انسان کے دل کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں نا، ابھی انسان سوچتے کہ اچھا میں فلاں نیکی کا کام کر لیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں کیوں کروں یہ کام، فلاں بھی تو کر سکتا تھا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی سوچ تمہارے اندر آئے، تم اس پر فوراً عمل کر لو۔ استجیبوا للہ ولرسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے متعلق، ان کی اطاعت سے متعلق کوئی بھی بات تمہارے ذہن میں آتی ہے، اس پر فوراً لبیک کہہ دو، فوراً کر لو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ذہن ہمارا، ہمارا دل کب بدل جائے، اور کب دل کے اندر ایک نیک خیال آیا تھا وہ نیک خیال پیچھے چلا جائے اور کوئی برا خیال آ جائے، تو پھر وہ انسان کی نیکی کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا انسان کے دل کے اندر ہے، کیا سینوں میں انسان نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ امام ابن جریر اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا۔ اور بعض لوگوں نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دشمن کی تعداد 1000 تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ تو یہ دونوں بھی معنی اس کے عنایت کے ہو سکتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں بھی معنی اس کے ہوں۔ اور پھر جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے قریب ہے، اور یہ کہ انسان کا جو دل ہے، بنی آدم کے دل، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے وہ پھیرتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے پھر دعا بھی ہمیں کرتے رہنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا پھر ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور قرآن میں بھی آپ کو یاد ہے سورہ آل عمران میں ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر جبکہ تو اسے نیکی کی ہدایت دے چکا ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ ہوتا ہے ایسے کہ ایک نیک خیال دل میں آتا ہے، انسان اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اب اس دوران میں انسان پر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ اور چیزوں کا پردہ پڑ جاتا ہے غفلت کا، یا ایسی چیزیں آتی کہ جیسے مثال کے طور پر اپنی ایک بہن کے تعلق سے آپ نے سوچا کہ اچھا فلاں بہن کی آپ مدد کر دیں گی، اب جب وہ مدد آپ کرنے والی ہوتی ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو پرانی اس کی رنجش یاد آ جاتی ہے کہ اچھا فلاں وقت تو فلاں نے میری مدد ہی نہیں کی تھی، فلاں وقت انہوں نے میرا ایسا ساتھ نہیں دیا تھا، اب ابھی جو آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تھا اب کیا کر دیا آپ نے، وہ نیکی کا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو ایسا برا خیال آنے سے پہلے کیا کر لو، نیکی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے انسان کے دل، جدھر چاہے پھیر دے۔ تو نیکی پر ثابت قدمی کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارا دل نیکی پر جم جائے، اس پر ہم ثابت قدم ہوں، اور جو نیکی کا ایک بار ارادہ کیا ہے اس کو ضرور بضرور ہی بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کر نہیں سکتا، کوئی بھی چیز اس کو نیکی پر ابھار نہیں سکتی جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس کو یہ پکا یقین یا یہ اس کے دل کے اندر عقیدہ راسخ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے لیے کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ کا ڈر ہوگا، تو کوئی بھی انسان نیکی سے پھر برائی کی طرف نہیں پلٹے گا بلکہ برائی سے نیکی کی طرف پلٹے گا۔ تو یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ہم کو الیہ توحشرون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بچوں اس فتنے سے کہ جس کی شامت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے ہو سکتا ہے وہ فتنہ برپا کیا ہو یا اس فتنے میں پڑے ہوں۔ فتنہ فتنون سے ہے، فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، اور جب سونے کو بھٹی سے گزارا جاتا ہے اس کو خالص کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی فتن کا لفظ آتا ہے۔ تب انسان آزمائش میں کیسے گرفتار ہوتا ہے، یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اور فتنہ عذاب کے معنوں میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، عذاب کے معنوں میں ہے، آزمائش کے معنوں میں ہے، اور تکلیف دہ پروسیس سے گزر کر انسان کے حالات جو چینج ہوتے ہیں، کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس وقت وہ خاص امتحان کا وقت ہوتا ہے، انسان کا آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت جانچنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، تو اس کو فتنے میں پھر یعنی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ ایسے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہیں لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے مراد دراصل کوئی بھی فتنے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے، یا جو گناہ کرنے والے ہیں وہ گناہ کر رہے ہوں اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، تو جو گناہ نہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس گناہ میں، اس فتنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہیں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہو، ایک مخصوص جگہ یعنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پڑا ہو، تو آپ دیکھیں اس کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے خراب، اس سے پوری آب و ہوا زہریلی نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر ہر طرف ہی کوڑا کرکٹ پھیل چکا ہو، ہر طرف جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا، پوری آب و ہوا ویسی ہو جائے گی، وبائی آب و ہوا ہو جائے گی۔ تو جب گناہ عام ہو جاتے ہیں اور گناہوں پر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں، اور ان عذابوں کی لپیٹ میں پھر سارے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ نہ بھی کر رہے ہوں، اس کے باوجود بھی کیونکہ انہوں نے فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو لہٰذا اس لپیٹ میں، اس عذاب کی لپیٹ میں سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہیں لوگوں تک نہ رہے گی جو ظلم اور گناہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی لپیٹ میں سارے لوگ آئیں گے، کہ اور تم اس وبال سے بچو کہ جو خاص انہیں لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے کہ بندوں کا بندوں پر تسلط جو ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کہ ظلم کرنے لگتے ہیں اپنے سے چھوٹوں پر جو ان کے انڈر میں ہیں، تو وہ ظلم بھی ہو سکتا ہے، یا وہ عذاب ہیں کبھی کثرت بارش کی وجہ سے، کبھی سیلاب، یا پھر زمینی جو آفتیں ہوتی ہیں، زلزلے وغیرہ ہیں، یا آسمان سے کوئی آندھی جیسی آتی ہے۔ تو جب یہ آندھی وغیرہ آتی ہے تو ان کے نقصان سے سبھی متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں یا گنہگار ہوں۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اس سے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ صرف ظلم کرنے والے وہی اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ میں دوسرے بھی اس کے گرفتار ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر ایسا عذاب آئے گا جس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے، کہ تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس یہ فریضہ ہمیں انجام دیتے رہنا ہے۔ جس سے مثال کے طور پر آپ کسی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس نافرمانی کو آپ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس غلطی کی سزا پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب بھیجتا ہے، تو اس کی لپیٹ میں پھر وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں حالانکہ وہ برا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ اس فتنے سے بچو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر مکہ کی ابتدائی جو زندگی تھی یا مکہ میں جن حالات سے مسلمانوں کو سامنا تھا، جو حالات درپیش تھے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا مکی دور، سیرت بھی ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مکی دور میں مسلمانوں کو جو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر مسلمان کس طرح سے کمزور تھے، کس طرح سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کن کن مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور جو حالات سے مسلمان دوچار تھے وہ نہایت ہی حوصلہ شکن حالات تھے، تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ غفار قبیلے کا ایک شخص تھا جو مجھے خبر دی جس نے کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتلاؤ۔ تو میرے بھائی وہاں گئے، وہ اللہ کے رسول سے ملے اور کہا کہ واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ تو اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ میں وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہر گیا اور زمزم کا پانی پیتا رہا، مسجد میں بیٹھا رہتا، اور میری کسی سے نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی، میں کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور وہاں سے گزرے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تو میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا، انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ پھر میں مسجد آ گیا۔ میرا مطلب تھا کہ میں نبی کے متعلق کچھ پوچھوں گا، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ دوسرے دن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ میرے پاس سے گزرے، پوچھا کہ آپ کو ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کس طرح آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تم کو بتلاتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہے کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کہ اپنا جوتا صاف کر رہا ہوں، تو تم وہاں سے آگے نکل جانا۔ اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں اللہ کے رسول موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اسلام سکھلائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگی دہل پکاروں گا۔ پھر میں مسجد آیا اور پکارا قریشیو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کہا تمہاری خرابی، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اور اس کی خبر لو، چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی، تب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دو تین باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کام آسان نہیں تھا اور اتنی مشکل تھی کہ انہوں نے کھلم کھلا یہ بات پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اتنا ڈر تھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آنا اور اگر تمہیں گڑبڑ لگے تو میں وہیں رک جاؤں گا، ایسے لگے گا تمہیں کہ جیسے میں اپنا جوتا صاف کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل تھی نا کہ اللہ کے رسول سے کوئی ملاقات بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا آپ کا پتہ، آپ کا ایڈریس، اور جو آپ کو لے جانے والا ہے وہ بھی کھلم کھلا آپ سے ملانے کے لیے کسی کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ ایون جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کو اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ جو مکی زندگی تھی یہ مسلمانوں پر ایسا وقت تھا کہ اسلام کو ظاہر کرنا دراصل اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، اور یہ آخر وقت تک چلتا رہا۔ 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں پر یہی ظلم و ستم، یہی سختیاں ہوتی رہیں، اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہاں جب مدینہ میں مسلمان آئے تو تب ان کو مسلمانوں کو تھوڑا سا یہاں سکون ملا، اور یہاں آ کر پھر مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یعنی اندر ہی اندر وہ مخالفت نہیں تھی، ٹھیک ہے باہری طور پر یعنی سرحدوں کی حفاظت ضروری تھی، یعنی باہر کے لوگ حملہ کر رہے تھے اور جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن کم از کم اندر سے، مدینہ کے اندر سے ویسی مقابلے کی صورت نہیں تھی جیسے کہ مکہ میں تھی۔ تو اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تصور کرو کہ تمہارا کیا حال تھا پہلے، تم کس طرح سے کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دراصل یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو انعام اور اکرام سے نوازا ہے، مدینے کی جو زندگی تم کو دی ہے، یہاں پر جو تمہیں پروٹیکشن حاصل ہے، اس کی بنا پر تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اور یہ جو جنگ کا موقع آیا ہے لہٰذا اس سے منہ نہ پھیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ ایک ایک کر کے ساری مخالفتیں زور توڑ دی گئیں، دشمن جو ہے دوست بنتے گئے، یا ان کا کچھ نہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور باطل کو سرنگوں کیا، تو مسلمانوں کو مزید آزادی سے سانس لینا نصیب ہوا، اور مسلمانوں کی پوزیشن جو تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی جنگ بدر کی فتح کی وجہ سے۔ اور اب کیا ہے، مسلمانوں کو کفار مکہ کے برابر سمجھا جانے لگا تھا، یعنی کوئی ان پر آسانی سے حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا ان کی یہ طاقت کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت مضبوط کر دی۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کو کافی غنیمتیں بھی ملی، وہ جس پر ہم ابھی پڑھ رہے ہیں پورا سورہ انفال میں غنیمتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر۔ تو پاکیزہ رزق مطلب یہ غنیمت ہے جو پہلے کی قوموں پر ایک تو حلال نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی مالی پوزیشن، معاشی حالت اس سے مزید بہتر ہو گئی، کیونکہ جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں کا فدیہ مقرر کیا گیا، اس سے بھی مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا۔ تو اب تم مسلمانوں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق بھی دیا، اموال غنیمت دیے، تو تم دل سے، زبان سے، عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور عمل سے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ یعنی شکر گزاری کا جو عملی نمونہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں حاصل ہوتا، کہ زبان سے آپ کہہ رہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگوں کو، مجھے ہمیشہ وہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کام کرنے والی آتی ہے گھر میں، کام کرنے والی نے ایک کپ توڑ دی، اچھا تو تسبیح کے دانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر چل رہا ہے، اور بیچ میں سے آواز آتی ہے بہو کپ توڑ دیا، تنخواہ میں سے 10 روپے کاٹ لینا، پھر اللہ اکبر شروع ہے۔ اصل شکر گزاری، اصل ذکر یہ نہیں ہے، وہ شکر، وہ ذکر تو آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے، آپ کے عمل میں نمایاں ہوں۔ تو مالک کا شکر گزار ہونا یہ ہے کہ اس مالک کی نافرمانیوں سے بچا جائے، اس مالک کے مرضی کے کام کو اولیت دینا، اس مالک کے ہر حکم کو خوش دلی سے بجا لانا، یہ دراصل شکر گزاری ہے۔ تو اس بات کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ شکر ہے اللہ تیرا، شکر ہے اللہ تیرا، یہ جملہ تو بہت دفعہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، لیکن اگر اعمال اس کے اگینسٹ ہوں، اس کے اپوزٹ ہوں، تو زبان سے کہا گیا شکر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا کہا گیا کہ شکر گزاری کا ایکچوئل طریقہ کیا ہے اور اس کی عملی صورت کیا ہے، کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ رہا جائے، مستعد رہا جائے۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، دیدہ اور دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب امانتوں میں خیانت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہاں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو یہ تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر امانتوں کا جو دائرہ ہے دراصل بہت ہی بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ جیسے ہم بارہا پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں کہ امانتوں سے مراد دراصل وہ تمام عہد و پیمان ہیں، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان کی دوسرے انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے عہد، اس کو پورا کرنا، جس میں عہد الست ہے، یا جو بھی میثاق ہم اللہ کا نام لے کر باندھتے ہیں۔ نکاح پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو نکاح بھی اللہ کا نام لے کر اس کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کے حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کا نام لے کر ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر جو عہد و پیمان تم کرتے ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عہدوں کی پابندی کرے۔ ایک تو وہ عہد ہوتے ہیں جو وہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے باندھتا ہے، جیسے انسان بعض اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں مزید نیک کام کروں گی، اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے میں دو رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی۔ یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو وہ ایک عہد تو وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے باندھتا ہے ذاتی طور پر، تو اس پر پھر خیانت نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے، نظریں ماننا، منتیں ماننا، لیکن اگر کوئی نظر کی ہے تو اس کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایون اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک صحابی نے نظر مانی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کو پورا کرو۔ لہٰذا ذاتی طور پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرتا ہے، یہ ایک مسلمان اللہ سے کرتا ہے، یہ اللہ کا نام لے کر دوسرے مسلمان سے کرتا ہے، تو ان امانتوں کو بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ تو صلح اور جنگ کے معاملات ہیں، سمجھوتے ہیں، نکاح ہیں، پھر انسان کو جو عہدہ دیا جاتا ہے اس حساب سے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ رہنما ہے، لیڈر ہے، کہیں کا قاضی ہے، تو اس حساب سے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو ان امانتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ آیت دراصل انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں انسان سے تقاضا کر رہی ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہ کرے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس میں متنبع کیا جا رہا ہے کہ کفار سے جو مسلمانوں کے معاہدے ہوں گے، جو پالیسیاں ہوں گی، تو اس کو بھی برابر نباہا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ توبہ میں، ہم آگے پڑھیں گے کہ سورۃ توبہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کفار سے معاہدے کیے گئے، جو ان کو چار مہینے کی مہلت تھی، تو وہ چار مہینے کی مہلت ان کو دی گئی، اس میں بیچ میں سے کچھ اس طرح سے مسلمانوں نے خیانت نہیں کی کہ جا کر خود بخود معاہدے توڑ لیے۔ تو ایک ملک دوسرے ملک سے جو معاہدے کرتا ہے، یا پھر جو مسلمانوں کے آپس کے اندر کے راز کی باتیں ہیں، وہ غیر مسلموں کو یا منافقوں کو نہ پہنچائی جائیں، یہ راز، یہ دراصل یہ امانت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجلس الامانہ، مجلس سے بھی کیا ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، کہ کسی مجلس میں جو ذکر ہوا ہو اس مجلس کا ذکر جو ہے وہ کہیں اور نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے وہ امانت میں خیانت کر دی۔ تو اشارتاً کنایتاً بھی کسی کو ایسی باتیں نہ بتائی جائیں، نہ کسی کے راز فاش کیے جائیں، نہ آپس کے راز، نہ ہی کوئی ملک کے راز۔ تو یہ سب کیا ہے، اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو آپ امانت دار ہیں، اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر یہ خیانت ہو جائے گی، اور خیانت کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو جو جنگیں ہوتی ہیں، اگر اس میں کوئی ایسے راز فاش کر دیے جائیں، تو جیتی ہوئی جنگیں کیا ہوتی ہیں، پھر شکست میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا امانتوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تخون اماناتکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے، اور اللہ کے رسول نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ اکثر اللہ کے رسول اپنے خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لم امانت له ولا دین لمن لا عهد له، یہ مسند احمد میں بیان کی گئی یہ حدیث، اور البانی نے اس کو جید کہا ہے۔ ترجمہ اس طرح سے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ تو لہٰذا امانتوں کو پورا کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایون اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے تم سے بات کرتے وقت ادھر ادھر نظریں دوڑائی کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو اس کی وہ بات بھی آپ کے اوپر امانت ہو گئی۔ تو ان امانتوں کو بھی آپ کہیں بتا نہیں سکتے، یہ بھی کسی کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں گے جیسے ہم لین دین کرتے ہیں، کہ ایک چیز آپ نے مجھے دی ہے میں آپ کو دے رہی ہوں، کہ اچھا ہم یہ کہیں جا رہے ہیں آپ ہماری امانت اپنے پاس رکھیے، اور ایک امانت ہوتی ہے کسی کی بات چیت یا کسی کا کوئی راز، تو اس کو بھی ہم کو محفوظ رکھنا ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، آیت نمبر 28، وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، اے ایمان والو دیندار دانستہ اللہ رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ کے یہاں اجر دینے کے لیے کافی کچھ ہے، یہ بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں جو کہا کہ والم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو یہ مال و اولاد فتنہ کب بنتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور اس کی فطرت کا جھکاؤ یا لگاؤ انہی چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور انہی ذریعوں سے مسلمان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ آزمائشیں ایسی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اس آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ مال اور اولاد جو فتنہ بن جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیوں مال کو فتنہ کہا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسی مال کی وجہ سے انسان بعض اوقات رشتوں کے جو حقوق ہیں رشتے داروں کے ختم کر دیتا ہے، قاطع رحم بن جاتا ہے، تعلقات ختم کر دیتا ہے، صرف اس کو اپنی ضروریات اپنی ذاتیات سے غرض ہوتی ہے۔ اسی اولاد کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے انسان بعض اوقات حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے یہ مال کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ مال کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس طرح سے نہیں کر پاتا جیسے کہ کرنا چاہیے، یہ مال اس کے بیچ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کی بزنس میٹنگز، بزنس ڈیلنگز، اس کی وجہ سے ذکر و اذکار میں کمی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر تکبر غرور پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ غریب لوگ پہلے جنت میں داخل ہوں گے جو فقراء ہوں گے 500 سال پہلے۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ایک اور ہمیں پتہ چلتی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غریب یا ہر محتاج جنت میں جائے گا، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو زیادہ حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، جو مالدار ہوں گے ان کا اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب ہوگا۔ اور مالداری بذات خود بری چیز نہیں ہے، انسان کے پاس مال کا ہونا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس پر تو فخر کیا گیا ہے، یعنی اس پر کہا گیا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی نعمتیں ہیں ایسی جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دیا گیا مال اور اس کو انسان اللہ کی راہ میں لٹائے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے دی گئی وہ حکمت جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جس پر رشک کرنا جائز ہے۔ تو یہ مال اور اولاد دراصل فتنہ ہے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس صورت میں۔ اور مال کا فتنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور اس کے لیے آپ منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی۔ پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یعنی کیا مال سے بھلا کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے، ہم سمجھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ پوچھا، یعنی یہ وحی بند ہوئی، تو آپ نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا، مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، بھلائی سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، تو اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے، الا یہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد گھاس چرے، اور یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیریں ہیں۔ اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے، اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے اس کی مثال اس کھانے والی کسی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔
یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اسی اللہ کے رسول نے اس مثال سے کیا بتایا کہ جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا مال تو خیر لاتا ہے, مطلب اس میں تو بھلائی ہے, تو اس سے بھلا شر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال صرف بھلائی ہی نہیں لاتا بلکہ شر بھی ساتھ لاتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ مال تو ٹھیک ہے بھلائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو, لیکن ایک ہرا بھرا سبزہ والا میدان ہو اور جانور وہاں پر چر رہے ہوں, اب کوئی جانور اگر کوئی ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائے گا. اسی طرح سے انسان کے پاس بھی اگر زیادہ مال و دولت ہو جائے ضرورت سے زیادہ, اور وہ اس کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے, لوگوں پر خرچ نہ کرے, مسکینوں کا حق نہ نکالے اس میں سے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہی اس کے لیے اس وقت پھر فتنہ ہے. اسی طرح ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے, ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی اور حمزہ یا کسی اور کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ بھی شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے, ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر تھی. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کھانا آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کھانا بھی نہیں کھایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کس طرح سے ڈرتے تھے. بعض اوقات اگر ان کے اوپر دنیا میں نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس طرح وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اتنی نعمتوں کی فراوانی ہم پر کر دی. اور عبد الرحمن بن عوف تو یہ ماشاءاللہ ایسے بزنس مین تھے, اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی ان کے مال میں اور اولاد میں برکت کے لیے جب یہ نکاح کر کے آئے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں اگر کہیں سے پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے لگتا کہ یہ سونا بن جائے گا, یعنی جس بزنس میں وہ ہاتھ ڈالتے وہ بزنس خوب پھلتا پھولتا. لیکن انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا پورا خرچہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا اور اپنے خرچ پر ہر سال ازواج مطہرات کو حج کروایا کرتے تھے اور کثرت سے اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے. تو کیوں ڈرنے لگے تھے وہ کہ مجھ سے بہتر تو وہ لوگ تھے جو مصعب بن عمیر ہیں یا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ ان کو کفن کے لیے چادر پوری چادریں بھی نصیب نہیں ہوئی, ایک چادر کا ٹکڑا تھا بس, اسی میں ان کو لپیٹ دیا گیا. اسی طرح ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے, مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اسی کے پتہ چلتے کہ مال فتنہ کب ہے؟ جب وہ اللہ سے دور کر دے. اگر یہی مال مزید اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر یہ مال انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر اولاد کے ذریعے آزمائش ہے, اولاد فتنہ کیسے بنتی ہے؟ تو اولاد فتنہ اس وقت بنتی ہے جب انسان اس اولاد کی خاطر حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع آمدنی کی طرف جاتا ہے, بس اس کو ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے کہ میرے بچوں کی خواہش پوری ہو, میرے بچوں کی زبان سے کوئی فرمائش نکلے اور میں اسے پورا کر دوں. اور جب وہ حلال کی آمدنی میں پوری نہیں ہوتی تو وہ حرام کے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے. بعض اوقات خواتین اولاد کی وجہ سے پیروں مریدوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں, قبر پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں سے جا کر اولاد مانگتی ہیں. تو یہ بھی فتنہ ہے دراصل, کہ جبکہ مانگنا تو انہیں اللہ سے چاہیے تھا لیکن وہ اپنے ہی جیسے بندوں سے مانگتے ہیں, تو یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہے. پھر بعض اوقات اولاد کی وجہ سے ہی انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اولاد میں اتنا بزی ہو جاتا ہے ان کے کھانے پینے میں, ان کی شادی بیاہ میں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اولاد کو وجہ بنا کر وہ اپنے بہت سارے فرائض سے کوتاہی برتنے لگتا ہے. تو اسی لیے اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے. حالانکہ یہ اولاد اگر اس کی وہ اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے تو یہ اولاد اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن اسی صورت میں کہ اس کو صحیح اسلامی تعلیم دے. اور اس آیت کا اشارہ دراصل اس طرف بھی ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اور بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کر لی, چند لوگ وہاں رہ گئے تھے, اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ ان کے اندر استطاعت موجود تھی لیکن ان کو اپنی جائیداد اور اپنی اولاد سے ایسی محبت تھی, وہ محبت ان کے اوپر غالب آ گئی کہ انہوں نے کافروں کے درمیان رہنا گوارا کیا. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا اور پھر اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد اور مال کے فتنے سے بچائے اور اس مال اور اولاد کو ہمیں اللہ کی راہ میں لگانے والا بنائے, تاکہ یہ چیز ہمارے لیے آخرت میں نفع مند ہو, نفع بخش ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم